نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور میرے معزز بھائیو، اللہ کا انعام اور احسان ہے، اللہ نے ہم کو محترم مہینوں سے مالا مال فرمایا. ویسے اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے اور پورا ہوتا ہے ذوالحجہ پر، ان مہینوں میں شعبان کا مہینہ یہ آٹھواں مہینہ پڑتا ہے. اس مہینے کے اندر عرب لوگ اکثر گھاس چاری کی تلاش میں بہت دور جایا کرتے تھے. اس مہینے کے اندر عرب جنگلوں کے اندر جاتے، پانی کی جگہوں کو تلاش کرتے اور اپنے جانوروں کے لیے گھاس چارے کو تلاش کرتے، اور اس طریقے سے یہ لوگ اس مہینے کے اندر اتنی محنت کرتے کہ دور دراز پانی کے گھاٹوں کو تلاش کرتے، اور جہاں پانی مل جاتا وہیں پر اپنے جانوروں کو روک کر کے قیام کرتے تھے، اور اسی عمل کو وہ کہتے تھے شعبان. اور ایک تو شعبان کے اندر شعبہ ہے، یہ شعبہ ہر عمل کا ایک میدان ہوتا ہے، ہر کام کا ایک میدان ہوتا ہے، اس کو شعبہ کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس نسبت سے بھی اس کو شعبان کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر رحمتوں کے بادل شروع کیے ہیں. رمضان المبارک کے اندر رحمتیں برستی ہیں اور اس مہینے کے اندر رحمتوں کے بادل شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کسان ہوتا ہے، کسان سب سے پہلے اپنے کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے. بیج ڈالنے کے بعد ایک وقت آتا ہے پانی کا، وہ پانی شروع کرتا ہے. پہلی محنت بیج ڈالنے کی، دوسری محنت اس کی ہوتی ہے پانی جاری کرنے کی، اور اس کے بعد وہ تھکتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے. اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کھیتی کو کاٹنے کا، تو وہ بڑے دھیان سے اپنے کھیت سے ان پودوں کو اکھاڑ دیتا ہے جو کھیتی کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی فصل کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا ہے، شعبان کے مہینے میں پانی پلایا جاتا ہے، اور رمضان کے اندر ایک ایمان والا اور ایک ایمان والی عورت اپنی کھیتی کو کاٹتے ہیں. اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر اس مہینے کو لکھا، آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کو لکھا. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں آئندہ پھر یہ مہینہ نصیب ہو کے نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ مکمل روزے تو آپ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے نہیں رکھے، لیکن شعبان کے اندر آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے کے اندر غافل ہوتے ہیں. یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، لوگ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں میرے اعمال اللہ کے حضور میں اس حال میں جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اعمال کو بڑھا دیتے تھے اور آپ روزوں کی کثرت فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صحابہ اکرام کو اس مہینے کے چاند کا اہتمام کرنا بھی سکھاتے تھے کہ اس مہینے کے چاند کو دیکھو اور اس کا اہتمام کرو تاکہ آنے والا عظیم مہینہ جو مبارک مہینہ ہے اس کو تم پا سکو اور اس کے وقت پر شروع کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ مغفرت کا معاملہ اس مہینے میں اور رمضان المبارک کے اندر فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پر جب آپ کے پاس چند قیدی آئے، ان قیدیوں کے اندر ایک عورت تھی، اس عورت کو زیادہ دودھ آ رہا تھا، اس عورت کے ساتھ اپنا بچہ نہیں تھا، یہ عورت دودھ کی کثرت کی وجہ سے بے چین تھی، جہاں کہیں بھی کسی کا بھی بچہ اس کے ہاتھ میں آتا اپنے پیٹ سے چپکا دیتی اور اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے سے لگاتی۔ کئی بچوں کو اس طرح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار اس ماں سے زیادہ کہیں زیادہ مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی کا گزر چند لوگوں پر ہوا، کوئی قبیلہ تھا یہ درختوں کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت نے چولہا جلایا اور چولہے پر ہانڈی رکھی اور نیچے وہ برابر آگ جلا رہی تھی، اس کی گود میں ایک چھوٹا معصوم بچہ تھا، یہ عورت جب آگ بھڑکتی اپنے بچے کو اٹھا کر دور کر دیتی اور جب آگ کا شعلہ ٹھنڈا ہو جاتا تو اپنے بچے کو اپنے گود کے اندر لے لیتی۔ کئی مرتبہ اس نے اس طرح کیا، یہ اٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ عورت نے سوال کیا کہ کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا چولہا ہے، اس چولہے کے اندر میں نے آگ کو روشن کیا اور میں جب بھی آگ کو بھڑکاتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے لڑکے کو تپش پہنچ جائے گی، تو میں اپنے لڑکے کو دور کر دیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے لڑکے کو گود میں لے لیتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ماں ہوں، میرے دل کے اندر اس کی عظمت ہے، میرے دل کے اندر اس کی محبت ہے، میرے دل کے اندر شفقت ہے اور میرے دل کے اندر ممتا ہے، میں تو اپنے اس بچے کو آگ کے اندر داخل نہیں کر سکتی، نہیں ڈال سکتی، کیا اللہ اپنے بندے کو آگ میں ڈالے گا؟ اس عورت کا یہ کہنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا، زارو قطار روئے اور آپ نے کئی دیر تک اپنا سر مبارک جھکائے رکھا، اس کے بعد پھر آپ نے سر اٹھایا، عورت کو کہا کہ بے شک اللہ اپنے بندے کو آگ میں داخل نہیں کرے گا، مگر جو سرکشی کرنے والا ہو، اللہ کے مقابلے میں جو بھی سرکشی کرنے والا ہوگا میرا پروردگار اس کو سزا دے گا اور میرا پروردگار اسی کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ غفور الرحیم اللہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ جیسے ہم ایک متعین روزے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، 15ویں شعبان کا روزہ، رات کو جاگ لیا، اس کے بعد پھر صبح کو روزہ رکھ لیا، یہ کافی نہیں، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا مہینہ تیاری کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماحول بنتا ہے، نئے کپڑے پہننا، غسل کرنا، اس کے بعد پھر مسجدوں کو رات کے وقت اتنا آباد کرنا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ہوٹلوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چوراہوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں کے بھی ہجوم کہ عورتیں پھر اپنی ماں کے گھر اپنے رشتہ داروں سے ملنا، اس طریقے سے ننے منے بچوں کو غسل کرا کے کپڑے پہنانا، رات کا وقت ہے، رات کا وقت۔ اسلام کے اندر یہ رات تہوار کی نہیں ہے، ہم تہوار بناتے ہیں، اور اسلام میں کوئی رات تہوار کے لیے اللہ نے رکھی ہی نہیں، اللہ نے تہوار اور عید کا دن رکھا، دن رات کے وقت کو تہوار نہیں بنایا، دن کا وقت تہوار بنایا۔ اللہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو تہوار قرار دیا۔ میری ماں اور بہنیں، یہ کوئی صبرات عید نہیں ہے اور یہ کوئی عید کا موقع نہیں ہے، جیسا کہ ہم پورا ایک ماحول کھڑا کرتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور جاگ کر کے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ فجر کی نماز کو غائب کر دیتے ہیں۔ یہ تہوار کے لیے رات نہیں، بلکہ یہ پورا کا پورا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، اور یہ روزہ رکھنا کوئی سنت نہیں ہے، اور اس طریقے سے رات کو جاگنا اور مسجدوں کو بھرنا یہ بھی سنت نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ پورا کا پورا مہینہ تیاری کے لیے لگانا ہے، تاکہ آئندہ آنے والا مہینہ پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کریں، اور ہم پورے مہینے کے اندر اللہ کو راضی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مبارک راتوں کے اندر چند لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتا، چاہے پھر یہ شعبان جیسا مہینہ ہو، لیلۃ القدر جیسی رات ہو، مبارک راتیں ہو، ان راتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا۔ مشرکین کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، شرک کرنے والوں کے لیے ہم استغفار نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم ہدایت کی دعا کریں گے اور اللہ ان کو صحیح راہ دکھائیے تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ مشرک ہمیشہ اپنے معبودوں سے نا امید ہوتا ہے، ایک ایمان والا اپنے خالق اور مالک سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، ایک ایمان والی بندی اپنے خالق اور مالک سے کبھی نا امید نہیں ہوتی، زندگیوں سے نا امید نہیں ہوتے، اور زندگیوں سے نا امید ہو کر کے کبھی بھی آتم ہتیائیں نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت ہر مومن بندے اور بندی کے دل کے اندر ہوتی ہیں، ہم تو اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے حکمت والا فیصلہ ہوتا ہے، ہم اللہ کی حکمت کو دیکھنے والے ہیں اور اللہ کی مصلحت کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ اپنے بندے اور بندی کے بارے میں جو کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ ایک مشرک ہوتا ہے، وہ نا امید ہوتا ہے، اس کے شرک کی وجہ سے اس کی تقدیر میں نا امیدی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، بلخ کے اندر قحط سالی ہوئی، اتنی قحط سالی ہوئی کہ لوگ اپنے جانور کھا گئے، لوگ کھیتیوں کو کھا گئے اور سبز درختوں کو کھا گئے، یہاں تک کہ لکڑیوں کو بھی کھا گئے، یہاں تک کہ جو جانور حرام ہیں ان حرام جانوروں کو بھی کھانے لگے۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے پر چل رہا تھا، میری نظر ایک غلام پر پڑی، میں کیا دیکھتا ہوں، اس غلام کو بڑا خوش و خرم اور وہ اکڑ کے چل رہا تھا اور اس کے چہرے پر رتی برابر کوئی غم پر کوئی خوف نہیں تھا۔ لوگ تو بھوک کی وجہ سے بے چین تھے اور لوگ قحط سالی کی وجہ سے بے قرار تھے، لیکن یہ غلام ایسا چل رہا تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر رتی برابر قحط سالی اور خشکی کے آثار نہیں تھے۔ میں نے اس کو پوچھا کہ لوگ پریشان ہیں تو خوش ہیں اور لوگ بھوک کی وجہ سے بے چین ہو گئے، بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے اور تو خوش نظر آتا ہے، تیری تندرستی بھی بہت اچھی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا فکر، مجھے کیا غم، میرا ایک مالک ہے، میرا آقا، وہ میرا آقا ایسا ہے، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے، اللہ نے اس کو دولت سے نوازا ہے اور اتنا مالدار ہے کہ اس کے پاس گلہ ڈھیر ہیں، ڈھیر گلہ ہیں، وہ کبھی مجھ کو بھوکا نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی مجھ کو بھوکا سونے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ میرا خیال کرتا ہے، میں بھی اس کا خیال کرتا ہوں، اب وہ بھی خوش ہے میں بھی خوش۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس غلام کی یہ بات سنی تو میری زبان سے چیخ نکل گئی کہ میرے رب، غلام بھی مخلوق ہیں اور اس کا آقا بھی مخلوق ہیں، غلام ہے وہ بھی محتاج، اس کا آقا بھی محتاج، دونوں محتاج ہیں، دونوں فقیر ہیں، لیکن ایک مخلوق دوسری مخلوق پر اتنا بھروسہ کر رہی ہیں کہ اپنے مالدار آقا کے اوپر اس کو اتنا یقین ہے کہ میرا مالدار آقا اپنے مال کی وجہ سے میری پوری خبر گیری کرتا رہے گا، مجھے بھوکا نہیں رکھے گا، اور اے میرے مالک اور خالق، تو ملک الملوک ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہیں، تو خالق ہیں، تو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے، اور عزتیں تیرے قبضے قدرت میں ہیں، ذلت بھی تیرے قبضے قدرت میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہیں، میرے خالق اور مالک، تو اتنا بڑا مالدار اور تیرے خزانے لا محدود ہیں، تیرے غیب کے خزانے لا محدود اور تیری قدرت کی بارش بھی لا محدود، میرے خالق اور مالک، ہم تجھ سے کس طریقے سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ جب یہ غلام اپنے آقا سے نا امید نہیں ہوتا تو ہم مخلوق ہیں، تجھ خالق سے ہم کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ میری ماں اور بہنیں، ہر ایمان والے کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی ہوتی ہے اور اللہ کا احترام ہوتا ہے۔ اس امت کا کوئی بھی آدمی، اس امت کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں جس کے دل کے اندر اپنے خالق پر اپنے مالک کا احترام نہ ہو۔ اس امت کا سب سے بڑا گنہگار، اس امت کا سب سے بڑا مجرم اور اس امت کا سب سے بڑا پاپی اپنے گناہوں کے باوجود اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی اور اس کی عزت اور اس کا احترام، اس کا اقرار کرتا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص اور اللہ کا احترام ایک حجام سے سیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجام کی دکان پہ گیا بال کٹوانے کے لیے، حجام کسی اور کے بال کاٹ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کی دکان کے اندر بھیڑ ہے، میں جا کر کھڑا رہا، لیکن میں نے چاہا کہ میرے بال اگر جلدی کاٹ دے تو میں مسجد جا سکتا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں. اس نے حجام کو کیا, جنید بغدادی نے حجام کو کہا کہ اللہ کے لیے, اللہ کے واسطے آپ میرے بال کاٹ دیں گے؟ جیسے ہی اللہ کا نام اس حجام کے کان کے اندر پڑا, اس نے فوراً اپنا جو گراہک تھا جس کے وہ بال کاٹ رہا تھا, عزت اور احترام سے کرسی پر سے اٹھا دیا اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کرسی پر بٹھایا. بٹھا کر کے ان کی پگڑی اتاری, اس کے بعد ان کے سر میں بوسا دیا, ان کی پیشانی پر بوسا دیا, اس کے بعد پھر ان کے بال کاٹے. جب جنید بغدادی جانے لگے تو ایک درہم اس نے چاندی کا سکہ جنید بغدادی کو دیا. کہنے لگا کہ بزرگ آپ اپنی ضروریات میں اس کو استعمال کر دینا. کہا کہ بھائی مجھے مزدوری دینی ہے, آپ نے محنت کی ہے, آپ کو بدلہ دینا ہے. کہا کہ نہیں, میری طرف سے آپ کو یہ ہدیہ ہے, آپ اس درہم کو استعمال کر لینا. جنید بغدادی فرماتے کہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی, اللہ تبارک و تعالی جب کبھی بھی مجھ کو وسعت عطا کرے گا اور مال عطا کرے گا, سب سے پہلے میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دوں گا. جنید فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو موقع دیا اور مجھے مال سے نوازا, کئی اشرفیاں اور کئی درہم اللہ نے مجھ کو عطا کیے. میں نے ایک تھیلی بھری, تھیلی بھر کر کے میں حجام کے پاس گیا. وہ اس وقت بھی بال کاٹ رہا تھا, وہ مجھے پہچان گیا. میں نے اس کی خدمت میں درہم پیش کیے کہ میرے بھائی تو نے میری خدمت کی تھی اور تو نے میرا احترام کیا تھا. میں نے اسی وقت اپنے دل کے اندر نیت کی تھی کہ اللہ جب کبھی بھی مجھ کو مال دے گا تو میں تیرے احسان کا بدلہ چکا دوں گا. اب میں نے نیت کی تھی, اس لیے آپ میری طرف سے اس کو قبول کر لو. کہنے لگا کہ جنید آپ کیا سمجھتے ہو, آپ نے جس وقت یہ لفظ نکالا تھا اپنی زبان سے کہ اللہ کے لیے بال کاٹو, اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو, میرا خالق اور میرا مالک یہ بڑی بڑی خزانوں کا مالک ہیں, آپ جس وقت کہہ رہے تھے کہ اللہ کے لیے بال کاٹو, اسی وقت میں نے بھی نیت کی تھی. میں نے اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ کر کہا کہ میرے رب تیرے نام سے بال کاٹتا ہوں, تیرے نام کی عظمت میرے دل میں ہے, تیرے نام کا احترام میرے دل میں ہے, اور میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے اس بندے کی خدمت کر رہا ہوں. میرے رب میری اس خدمت کو قبول فرما. جنید جو کام اللہ کے لیے کیا ہو, اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو, جنید اس کام کے اوپر درہم نہیں ہوتے, اس کام کے اوپر محنت, اس محنت کے اوپر پیسے نہیں لیے جاتے. جاؤ, آپ کی اشرفیاں اور آپ کے درہم آپ کو قربان ہیں, مبارک ہیں. میں نے میرے رب کے لیے کام کیا تھا, آپ صرف دعائیں کرو کہ اللہ میرے اس کام کو قبول کرے. میری ماں اور بہنیں, اس امت کا کوئی آدمی حقیر نہیں ہے, اس امت کا کوئی فرد اور کوئی بندہ اور کوئی بندی, چاہے گناہ کبیرہ کرنے والا ہو, چاہے گناہ کبیرہ کرنے والی ہو, لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی, آؤ شرک سے توبہ کر لے, شرک سے باز آ جائے اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے, تو اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے مشرک کو بھی معاف کرے گا اگر وہ توبہ کر لے. مشکات شریف کی روایتیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر پوری زمین کو بھر دے, اتنی بڑی زمین ہے, دنیا کتنی بڑی ہے, اللہ نے کتنی بڑی دنیا بنائی. آپ نے فرمایا کہ میرا بندہ پوری زمین بھر کر کے گناہ کو لے کر آئے گا اور اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ پوری زمین بھر جائے, لیکن شرط اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو اگر میری چاہت ہوئی تو میں زمین بھر کر کے اس کو مغفرت عطا کروں گا۔ وہ لے کر آیا ہے زمین بھر کر کے گناہ، لیکن میری مشیت ہوئی تو میں اس کو زمین بھر کر کے مغفرت سے نوازوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ مشاہن۔ مشاہن کس کو کہتے ہیں؟ اپنے دل کے اندر کنا کپٹ رکھنے والا، بغض اور عداوت رکھنے والا، حسد رکھنے والا، اور کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونے والا، اور ہمیشہ کسی مسلمان کی نقصان کا انتظار کرنے والا کہ یہ کسی نقصان میں پڑ جائے اور یہ کسی ٹینشن میں آ جائے اور اس کا ہنسنا بند ہو جائے، اس کے چہرے کی خوشیاں ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مشاہن۔ مشاہن کی مغفرت اللہ نہیں کرتا۔ ایک ایمان والا دوسرے کے لیے رحمت ہوتا ہے، ایمان والا دوسرے کے لیے زحمت نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مشاہن لیلۃ القدر کے اندر بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا، اور مبارک راتوں کے اندر بھی، اس مبارک مہینے کے اندر بھی، شب برات کے اندر بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایسا روحانی مرد اپنی نظر میں دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے آدمی کی گواہی دے رہا ہے، اتنا بڑا محدث، اتنے بڑے محدث کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایسا روحانی رجل ہیں اور ایسا روحانی مرد ہیں کہ اس جیسا آدمی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ یہ جہاں رہتے تھے وہیں ان کے گھر کے سامنے ہی انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اپنے ہی پیسوں سے بنائی تھی۔ پانچوں وقت کی نماز اسی مسجد کے اندر پڑھنے جاتے تھے۔ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دہلی کی جامع مسجد کے اندر تشریف لے جاتے۔ جب یہ مسجد کے اندر داخل ہوتے تو اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دیتے تھے۔ لوگ آپ کے دیوانے تھے، لوگ آپ کے دیدار اور آپ کی زیارت کے لیے پاگل ہوتے تھے اور آپ کے انتظار میں کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہتے تھے۔ مسجد کے باہر لمبی قطار لگتی تھی اور جامع مسجد میں آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے کہ جمعہ کی نماز ہوگی اور حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی زیارت نصیب ہوگی۔ لیکن یہ تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے۔ ان کے خادم نے کہا کہ حضرت، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں، اور آپ اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، کم سے کم اپنے چہرے سے رومال تو ہٹا دو، آپ ملاقات نہ کریں گے، صرف آپ کا دیدار تو لوگ کریں گے۔ ایک بار کہاں، دو بار کہاں، تین بار کہاں۔ ایک مرتبہ جب حضرت کو اس نے کئی بار کہا تو آپ نے اپنا رومال اتارا اور اس خادم کے چہرے پر ڈال دیا، اس کے سر پر۔ جیسے ہی سر پر ڈالا، آپ مسجد کے اندر ہیں، دہلی کی جامع مسجد، آج بھی ایک بڑی شان نظر آتی ہے دہلی کی جامع مسجد کی۔ اسی دہلی کی جامع مسجد کے اندر آپ بھی موجود ہیں اور دہلی کی جامع مسجد کے اندر آپ کا مرید اور آپ کا خادم بھی موجود ہیں۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، بہت نمازی ہیں، کثرت سے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اس کے سر کے اوپر رومال ڈالا، وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ لوگ دوڑے آئے، اس کو کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی اس کی انگلی دبا رہا ہے، کوئی اس کے چہرے پر پانی ڈال رہا ہے، کسی طرح اس کو ہوش میں لائے۔ وہ ہر ایک کو دیکھنے لگا کہ یہاں مسجد کے اندر جانور تھے، وہ کہاں چلے گئے۔ لوگ کہنے لگے شاید کہ اس کی اس کا سر ہیں وہ معوف ہو گیا اور اس کی عقل ہیں وہ مغلوب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرف بک رہا تھا، لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ یار جیسے ہی حضرت نے میرے سر کے اوپر رومال ڈالا تو مسجد کے اندر صرف 3 انسان نظر آئے، باقی سب کے سب مجھے جانور نظر آئے۔ کوئی بھینس ہیں، کوئی بلی ہیں، کوئی کتا ہیں، کوئی درندہ ہیں، کوئی شیر ہیں۔ جن جن قسم کے اعمال ہوتے ہیں اور جن قسم کی خصلتیں ہوتی ہیں درندوں کے اندر، ظلم، حرص، لالچ، تکبر، جس قسم کی خصلتیں جانوروں کے اندر ہوتی ہیں اور وہ خصلتیں پھر انسان اختیار کرتے ہیں، تو وہ اسی شکل کے اندر نظر آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جس وقت آپ کا رومال میرے سر پر پڑا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر صرف 2-4 انسان ہیں، باقی پوری مسجد جانوروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت، یہ تو آپ کا خادم کچھ عجیب ہی کہہ رہا ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ بس اب خاموش ہو جاؤ، میں اس لیے اپنے چہرے پر رومال ڈالتا ہوں کہ میں جب مسجد میں آتا ہوں تو کوئی بیل ملتا ہے، کوئی کتا مجھے ملتا ہے، کوئی شیر مجھے ملتا ہے، کوئی خنزیر ملتا ہے، کوئی لومڑی اور بھیڑیا کی شکل میں مجھے ملتا ہے، اس طریقے سے لوگ مجھ کو نظر آتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کے عیب پر مطلع ہو جاؤں کہ یہ مسلمان یہ جانور دکھتا ہے تو اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہیں، اس کی یہ بری عادت اور بری خصلت ہیں، اس وجہ سے وہ اس جانور کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے عیب پر مطلع ہو جاؤں۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں کہ کسی بھی مومن مسلمان کے عیب پر مطلع نہیں ہونا چاہتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا نور ایمانی عطا فرمایا تھا کہ آپ جب وضو فرماتے، پڑوس کے اندر کوئی وضو کرنے والا وضو کرتا آپ کے بازو میں، جب اس کے ہاتھ سے پانی ٹپکتا گرتا اور اس کے چہرے سے گرتا، وہ دن بھر جو کچھ گناہ کر کے آیا ہوتا وہ سارے گناہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کے جھڑ جاتے ہیں وضو کی برکت سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صاف ایمان عطا فرمایا تھا اور اتنا صاف دل عطا فرمایا تھا کہ جڑتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیتے۔ آپ کیا فرماتے کہ میرے رب، یہ دولت مجھے نہیں چاہیے، میں کسی مومن کے عیب پر مطلع ہونا نہیں چاہتا، کسی مومن کے گناہ پر مطلع ہونا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی عیب میرے سامنے نہ آئے۔ آج ہم عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور اگر کسی کی خوبی ہو اس خوبی کو بھی ہم عیب بنا دیتے ہیں، بڑے سے بڑے عمل کو بھی عیب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی کسی مومن مسلمان کی عزت پر اپنا ہاتھ بڑھائے گا، اس کے مال کے لیے بری نیت کرے گا اور اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوگا، میرا پروردگار مبارک مہینوں کے اندر بھی ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ ادیکھائی کرنا، حسد کرنا، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بڑے سے بڑے اعمال یہ حسد اور ادیکھائی کھا جاتی ہیں۔ کسی کا کاروبار چلا، اللہ نے اس کو ہنستا دکھایا تو اللہ کے حبیب نے تو تعلیم دی کہ جب تم کسی مسلمان کو خوش دیکھو تو کہو ازحق اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تجھ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے۔ کسی کی لڑکی کو دیکھو، اللہ نے اجھے سکھ عطا فرمایا، دعا دو کہ اللہ اس کے سکھ کو قائم دائم رکھے۔ ہم کبھی اس کی خواہش نہ کریں کہ یہ دکھوں کے اندر پلیں اور ان کی خوشیاں چلی جائیں اور یہ ماتم کریں اور نقصان کے اندر پڑ جائے۔ میری ماں اور بہنیں، ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے، ایک ایمان والی عورت دوسرے ایمان والی عورت کے لیے رحمت بنتی ہیں، زحمت نہیں ہوتی اور ان کو نقصان پہنچانے والے نہیں بنتے۔ آپ نے فرمایا ایسے مشاہین کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہ شب برات میں کرتا ہے، نہ تو لیلۃ القدر میں اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ ہاں وہ اس سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اور توبہ کر کے پھر کبھی اس گناہ کی طرف عود نہ کرے، نہ لوٹے، اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، مشکا شریف کی روایتیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو زمین بیچی، سودا ہوا، اس نے زمین کی قیمت چکا دی۔ بعد میں اس نے زمین کو کھودا، اس زمین سے اللہ نے سونا نکالا۔ جب سونا نکلا، کسی نے دفن کیا ہوگا تو گڑے نکلے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، زمین خریدنے والا اس بیچنے والے کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میرے بھائی، میں نے آپ کے پاس سے زمین خریدی، آپ کے پاس سے میں نے سونا نہیں خریدا، میں نے تم کو زمین کی قیمت چکائی ہے، سونے کی قیمت نہیں چکائی، اس لیے آپ ایک کام کرو، میں نے زمین کا سودا کیا ہے، سونے کا نہیں کیا، تو آپ میری زمین سے جتنا بھی سونا نکلا ہے وہ سب لے لو۔ وہ بیچنے والا کہنے لگا، خدا پاک کی قسم، میں نے آپ کو زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہو، جو کچھ نکلے آپ کی تقدیر ہو، اور جو نکلے اللہ کی تقدیر اور مشیت جو ہو، میں سب کچھ اسی قیمت پر میں نے تم کو بیچا ہے، یہ بھی نہیں لے رہا، وہ بھی نہیں لے رہا۔ آج ساری لڑائیاں صرف اور صرف لینے کی ہو رہی ہیں، دینے کی لڑائی کبھی نہیں ہوتی۔ کہ ہماری لڑائی یہ ہے کہ یہ نہیں لے رہا، ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہم کو نہیں دے رہا۔ ساری لڑائیاں لینے کی ہو رہی ہیں، کہیں پر بھی کوئی لڑائی دینے کی نہیں ہو رہی۔ بیچنے والا کہتا ہے، میں نے تم کو بیچی ہے یہ زمین، اور زمین کے اندر جو کچھ ہو۔ خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے تم سے زمین خریدی ہے، میں نے تم سے سونا نہیں خریدا۔ ان دونوں کا مقدمہ گیا قاضی کے پاس، جج کے پاس۔ شرہ فرماتے ہیں، حدیث کی شرح لکھنے والے اکابرین بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں گیا، دونوں کا۔ آپ نے دونوں سے پوچھا کہ بھئی تمہاری اولاد ہیں؟ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، ایک نے کہا میری لڑکی ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جتنا سونا نکلا ہے، لڑکا اور لڑکی، تم دونوں ان کا نکاح کر دو۔ نکاح کرنے کے بعد یہ ساری کی ساری دولت جو سونا نکلا، ان دونوں کو دے دو۔ دونوں راضی ہو گئے، لڑکا اور لڑکی بھی راضی ہو گئے، اور دونوں نے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد یہ جتنی بھی دولت نکلی، ان دونوں کو دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، میری ماں اور بہنیں، ایمان والا جب سچا اور پکا ایمان والا بنتا ہے تو اپنے مومن بھائی کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ ایک مومن عورت، صحیح معنی میں مومن عورت بنتی ہے اپنی بہن کے لیے، اور اپنی پڑوسن کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہر ایک عورت کے لیے وہ رحمت بنتی ہیں۔ لیکن جب ایمان دھندلا ہوتا ہے اور دنیا کی محبت غالب آتی ہیں، چیزوں کی محبت غالب آتی ہیں، تو میری ماں اور بہنیں، ایک مسلمان دوسرے کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ایک تو مشرق کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشاہن کی نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر، مدمن و خمرن، شراب کا عادی، شراب پینے والا، شراب کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نہروں سے محروم کر دے گا۔ اللہ نے بڑی عمدہ اور بڑی پیاری شراب بنائی جنت کے اندر، کہ جنتی اس کو پیئیں گے تو پی کر کے جب وہ اپنے پیالے کو رکھیں گے، اللہ ان کے حسن کو بڑھا دے گا، ان کی خوبصورتی کو بڑھا دے گا. اللہ ان کو بہترین پیالوں کے اندر بھر کر کے کبھی تو جنتی لڑکوں کے ہاتھ سے, کبھی فرشتوں کے ہاتھ سے, اور کبھی اپنے خود کے ہاتھ سے اللہ ان کو شراب پلائے گا. یہاں جس نے شراب پی, حرام کام کیا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی نعمتوں سے محروم کرے گا. اگر وہ توبہ کر لے تو ایسے مدمن و خمرین شراب کے عادی کی مغفرت کرے گا اگر وہ باز آ جائیں اور توبہ کر لیں. نمبر چار, آپ نے فرمایا مسبل و ازار, تکبر کے ساتھ اپنی ازار کو, اپنی پینٹ کو, اپنی لنگی کو تخنوں کے نیچے تک لٹکانے والا تکبر کے ساتھ اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب رو رہے تھے, زار و قطار رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, آپ نے دیکھا کہ میرا نبی زار و قطار رو رہا ہے. آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو دیکھ کر کے حضرت عمر جیسا پہاڑی آدمی بھی رونے لگا. کہنے لگے حضرت عمر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر, ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے. جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھے اور کلمہ طیبہ پڑھتے 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 اس کے بال سفید ہو جائے اور وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے, بوڑھا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے بوڑھے کو سزا دوں کہ جو کلمہ پڑھتے پڑھتے اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا. لیکن عمر کیا کہوں, اگلی سن, میرا پروردگار تو شرماتا ہے کسی بوڑھے کو سزا دینے میں, لیکن بوڑھے نہیں شرماتے کہ وہ کھلم کھلا میرے رب کی نافرمانی کریں اور نمازوں کو ضائع کر دیں. اذان ہوتی ہو لیکن ان کے قدم مسجد کی طرف نہ بڑھیں, اور روزے رکھ سکتے ہوں لیکن اس کے باوجود روزے نہ رکھیں. ایسے بوڑھوں کو میرے رب کی نافرمانی کرتے شرم نہیں آتی, جبکہ میرا پروردگار کہتا ہے کہ مجھے ان کو سزا دینے میں شرم آتی ہے. ایک بوڑھا جب انتقال ہو رہا تھا, اللہ کے حبیب نے فرمایا, مشکا شریف کی روایتیں, اس نے مرتے وقت اپنے لڑکوں کو بلایا, بلا کر کے کہا کہ میرے بیٹو میں تو جا رہا ہوں, اب تم ایک کام کرو, جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو جلا دینا, جلا کر اس کے دو حصے کرنا, ایک راک کا حصہ تو جنگل میں اڑا دینا اور ایک راک کا حصہ سمندر میں بہا دینا. لڑکوں نے کہا, ابا جان کیوں؟ کہا, بس میں نے تم کو کہا نے, جو کہا وہ کر لو. اس کا انتقال ہوا, لڑکوں نے اس کو جلایا, راکھ بن گئی, تو راکھ کے دو ٹکڑے کیے, ایک جنگل کے اندر اڑا دیا, ایک سمندر کے اندر ڈال دیا پانی میں. اللہ کے حضور جب اس کی پیشی ہوئی, کہا کہ میرے بندے تو نے ایسا کیوں کروایا, تو نے دفن ہونا پسند کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے رب, آپ سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا. میں نے کہا کہ لاؤ نے اس طرح اپنے وجود کو ختم کر دوں, شاید میں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھ کو دوبارہ زندہ کرے تو شاید میں زندہ نہ ہو سکوں. یہ صرف آپ کے ڈر سے میں نے کروایا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے, تجھ کو اتنا ڈر تھا مجھ سے, میرے عذاب سے اتنا خوف تھا؟ کہا ہاں. اللہ علام القیوب ہیں, اللہ دلوں کے احوال سے واقف ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے, تو نے میری عظمت اور میری کبریائی اور میری طاقت اور میرے اقتدار اور میرے عذاب کا خوف کیا, تو چل میں نے تیرے حق میں جنت کا فیصلہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ایسا برا جب ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. پھر آپ نے فرمایا کہ قاتل کی مغفرت اللہ نہیں کرتا, قتل کرنے والا, کسی کی جان ختم کرنے والا, لو ان اہل السماوات والارض, اگر آسمان والے اور زمین والے کسی ایک آدمی کے مرڈر کے لیے جمع ہو جائے اور سب مل کر کے پوری دنیا مل کر کے ایک آدمی کو قتل کر دے. ارے پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 7 ارب لوگ ہیں. ابھی 700 کروڑ لوگ ہیں. وہ ایک ایک تپلی ماریں گے وہ مر جائے گا اتنے لوگوں کی. تو اگر آسمان والے اور زمین والے سب مل کر کے ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا, اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان تمام کو ایک کی وجہ سے جہنم میں ڈال دوں گا, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ ایک کی وجہ سے میں نے سب انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا قاتل کی مغفرت اللہ نہیں کرتا مبارک راتوں میں مبارک گھڑیوں کے اندر. پھر آپ نے فرمایا قاطع الرحم, جو رشتے ناتوں کو توڑتا ہو اور رشتے داروں کے ساتھ بدترین سلوک کرتا ہو, اللہ تبارک و تعالی ان مبارک گھڑیوں کے اندر اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. تو یہ ہوئے 6, 8 لوگ ہیں. پھر 2 آپ نے فرمایا عاقل والدین, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, ماں باپ کے احترام اور ان کی عظمت کو ختم کرنے والا, اللہ ان کی بھی توبہ قبول نہیں کرتا. اور اخیر میں زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت, یہ زمین کو گندا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت نہیں کرتا. اگر یہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں, سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں, اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کرے گا. میری ماں اور بہنیں, ہماری بچیوں, جوان بیٹیوں اور ہماری تندرست بیٹیاں ہوتی ہیں, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھتی, بڑا دکھ ہوتا ہے. کتنی ایسی جوان بیٹیاں ہیں کہ جو اتنا قرآن پڑھتی ہیں کہ پورے مہینے کے اندر, رمضان کے مہینے کے اندر کئی قرآن مکمل کر لیتی ہیں. اور کئی جوان بیٹیاں ہیں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتی ہیں, 10-10 روزے ہوتے ہیں ان کے. اور کئی جوان بیٹیاں ہیں وہ 13, 14, اور 15 کو روزہ رکھتی ہیں اہتمام کے ساتھ. اور کبھی دیکھتے ہیں کہ کچھ جوان بیٹیاں ہیں, انہیں پتا ہی نہیں کہ روزہ کی عظمت کیا ہے, اللہ نے اس مہینے کو کتنی بزرگی عطا فرمائی ہے. اگر اس مہینے کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہوگی, ہم بڑے اہتمام کے ساتھ آئندہ آنے والے مہینے کی ہم اس کا استقبال کریں گے اور اس کا احترام کریں گے. اللہ تعالی نے عورت کا دل بڑا نرم بنایا ہے, بڑا نرم بنایا ہے. علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے سمندر کے کنارے پر گیا مچھلی کا شکار کرنے کے لیے. وہ اپنا گیل ڈالتا, ایک مچھلی آتی, پکڑ میں آتی, وہ کھینچتا, مچھلی پکڑ کے اپنی بیٹی کو دیتا. بیٹی کیا کرتی, تھیلے کے اندر ڈالنے کے بجائے وہ آہستہ سے چپکے سے سمندر میں ڈال دیتی. اب یہ بیچارہ محنت کر رہا ہے, گن بھی رہا ہے کہ یہ 1 ہوئی 2 ہوئی 3 ہوئی, وہ ڈال بھی رہا ہے, کھینچ بھی رہا ہے, لیکن جتنی مرتبہ اپنی گیل ڈال کر کے مچھلیوں کا شکار کرتا ہے, بیٹی اس مچھلی کو لے کر کے پھر سے دریا میں ڈال دیتی. باپ کو لگا کہ اب میرا تھیلا بھر چکا ہوگا. وہ پوچھنے لگا کہ بیٹا تھیلا بھر گیا؟ کہا ابا جان تھیلا تو نہیں بھرا ہے, خالی کا خالی. پوچھا کہ کیوں؟ میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دی. کہا کہ ابا جان میں نے ہر مچھلی کو پھر سے واپس سمندر کے اندر لوٹا دیا. پوچھا کہ بیٹا تو اپنے باپ کی محنت کو دیکھ رہی ہیں, اتنی سخت دھوپ کے اندر میں محنت کر رہا ہوں, اتنی سخت دھوپ کے اندر میں تمہاری فکر کر رہا ہوں, اور میں تمہارے پیٹ کے لیے ان مچھلیوں کا شکار کر رہا ہوں, اور تم نے میری محنت کو ضائع کر دیا, برباد کر دیا. لڑکی کہنے لگی ابا جان آپ ہی تو ہیں, تو کل آپ نے مجھے بتایا تھا, میری ماں کو بتایا تھا, میرے بھائی کو بتایا تھا, جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کے ذکر کے فضائل بیان کر رہے تھے اور مخلوق جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ اس کو بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جال کے اندر وہی مچھلی شکار ہو جاتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہیں، گیل کے اندر وہی مچھلی آ جاتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہیں، یہ غفلت کی وجہ سے وہ کسی شکاری کے شکار میں آ جاتی ہیں۔ تو بھلا آپ نے جب یہ کہا تو میرے ابا جان آپ گیل کے اندر جو مچھلی پکڑتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میرے ابا نے مجھے کل بتایا تھا کہ مچھلی وہی شکار ہوتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، پتا چلا کہ آپ نے جتنی مچھلیاں شکار کر کے مجھ کو دی ساری ہی کی ساری مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل رہی، تو میں کیوں بھلا ایسی مچھلی کو کھاؤں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، تو میں نے نہیں کھائی۔ میری ماں اور بہنیں، ایک زمانے کے اندر ہماری جوان بیٹیوں کے اندر یہ تقویٰ ہوتا تھا، ہماری جوان بیٹیوں کے اندر یہ اللہ کا احترام تھا اور اللہ کی عظمت تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں، ان کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی نہیں فرماتے۔ میری ماں اور بہنیں، ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، آپ نے فرمایا کہ دو آنکھ اللہ کو بڑی پیاری ہیں، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہو، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگنے والی ہو، یہ دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دو قطرے میرے رب کو بہت پیارے ہیں، ایک تو وہ قطرہ کہ جو اللہ کے ڈر سے اللہ کی خشیت سے آنکھ سے بہتا ہو، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہتا ہو، یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ ہم روئیں، استغفار کریں، اوقات کو ضائع نہ کریں، اور اس رات کو خاص تماشا نہ بنائیں۔ جو ہمارے نبی نے پورے مہینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، پورے مہینے کی، اس کو ہم تہوار کی شکل نہ دیں، اور خاص کر کے اپنے جوان بیٹوں کو اگر یہ ایسا ہی کرنا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ان دو نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، اللہ تعالی رات جاگنے کا ثواب دے دے گا۔ جب یہ پھرتے رہیں اور مسجد کے باہر بیٹھے رہیں، راستوں اور چوراہوں پر بیٹھے رہیں، تو یہ تو شریعت کے اندر نہیں، یہ تو اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور گناہوں سے بہت احتیاط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی پکی توبہ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ آنے والا جو عظمت والا مہینہ ہے اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور اس سے پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنت کو سال کے شروع ہی سے اللہ تعالی خوشنما بناتا ہے، اور سال کے شروع ہی سے اللہ اس کو روشن کرتا ہے، اور اللہ اس کی زینت کو بڑھاتا ہے رمضان کے لیے، رمضان کے لیے۔ تو ہم بھی اپنے ایسے گناہوں سے باز آ جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ غضب نازل کرتا ہو، ایسے ہم اعمال سے باز آئیں اور سچے پکے دل سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے کی جو بھی فضیلتیں اس سے مالا مال کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے قدردانوں کے اندر ہمارا حشر فرمائے گا۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، و یا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک۔ اللہم لک الشکر کلو و لک الحمد کلو، ولك الخلق كله ولك المن كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث مولا ہم بڑے پاپی ہیں بڑے گنہگار ہیں گناہ کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں ہم دن بدن قبرستان کے قریب جا رہے ہیں ہم دن بدن قبر کے قریب جا رہے ہیں ہم لوگوں کے اعلان سنتے ہیں ہم لوگوں کے جنازے اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی میت کے اوپر بیچاری کوئی عورت بیوہ بن کر رو رہی ہیں معصوم بچے یتیم بن کر رو رہے ہیں کوئی بھائی اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر تڑپتا ہے کوئی بہن ہے کہ جس کا سہارا اپنا بھائی تھا تو اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر کے وہ تڑپتی ہیں ماں ہیں کہ اپنے سہارے کے کھو جانے پر روتی ہیں باپ ہیں کہ اپنا قیمتی سامان اور اپنا قیمتی متا اور اپنا لڑکا دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ تڑپتا ہے مولا ہم اونچ نیچ کو دیکھتے ہیں ہم حالات کو دیکھتے ہیں دنیا کے انقلاب کو دیکھتے ہیں کہیں تو خوشیاں دکھتی ہیں کہیں غم اور کہیں تو دکھ اور کہیں تو سکھ نظر آتے ہیں مولا یہ سارے انقلاب تیرے قبضے قدرت میں ہیں تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا خالق ہے مولا اس مہینے کی عظمت اور فضیلت سے ہم کو مالا مال فرما مولا ہم شاندار آنے والے مہینے کا استقبال کرے ہمارے اندر وہ جذبہ نصیب فرما مولا اچھے عمل کرنے اور اچھے ارادوں کی ہمیں توفیق عطا فرما نیک اعمال کے اندر ہمیں قوت اور طاقت عطا فرما گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما جیسے ہمارے دل کے اندر بدبو کی نفرت ہوتی ہیں گندی چیزوں کی نفرت ہوتی ہیں ایسی ہی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے ہر گناہ کو شیطان مزین کر کے دکھلاتا ہے اور ہر گناہ کے اندر شیطان لذت دکھاتا ہے مولا اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے دلوں کے اندر نفرت پیدا فرما مولا پوری امت کی مغفرت فرما امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما مولا امت کی مدد فرما چکی کے دو پٹ کے بیچ میں امت پسی جا رہی ہیں لگتا ہے کہ ایسی کشتی کے اندر سوار ہیں جس کا کوئی ناخدا نہیں اور جس کا کوئی ملہ نہیں مولا ایسی بے بسی اور بے کسی تاریخ کے اندر ہم پڑھتے ہیں ہم نے دیکھی ہیں لیکن امت اتنی کثرت میں پہلے نہیں تھی مولا جس کثرت کے ساتھ آج امت ہیں اتنی بے بسی تو پہلے آئی لیکن لاکھوں کے اندر ہم تھے کروڑوں کے اندر نہیں تھے اتنی بے بسی ماضی کے اندر ہم نے ضرور دیکھی لیکن اتنے بھی بے بس نہیں تھے کہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ہمارے اندر بزدلی آ گئی ہو مولا کریم یہ اسی وقت ہوتا ہے تیرے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب کھلم کھلا گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے لوگوں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر حرام غذائیں آتی ہیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹنے کے در پہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کے در پہ ہوتے ہیں جب امت کے اندر بزدلی آتی ہیں مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما تندرستی اور طاقت عطا فرما ہم سے پہلے جو دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما مولا ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا ان کو عظیم نعمتوں سے مالا مال فرما مولا ہم کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا امت کے جو نوجوان گناہوں کے اندر ملوث ہیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں مولا ان کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما مولا ان کے دلوں کو پاک صاف فرما ان کے ذہنوں کو پاک صاف فرما تیرے پیارے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور تیرے پیارے حبیب نے جو صحابہ اکرام کے واسطے سے ہم تک اپنی پیاری زندگی پہنچائی اس زندگی کو دل سے لگانے والے بنا اور غیروں کے طور و طریق کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیوست فرما. مولا امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما. امت کے جو نوجوان لڑکے بے نکاح ہیں ان کو بہترین بیوی نصیب فرما, اور جو بے اولاد ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما, ماں باپ کی فرما بردار اولاد عطا فرما. مولا ہمارے جو مظلوم قیدی کئی سالوں سے جیل کے سلاخوں میں ہیں, مولا ان کو باعزت رہائی عطا فرما. مولا ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. مولا اپنے غیب کے خزانے سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. مولا کریم تیرے دین کی خدمت کے لیے جو بھی لوگ چلت پھرت کرتے ہیں ان کی حفاظت فرما, ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. مولا عزت والی زندگی عطا فرما. مولا غیروں کے خوف سے ہماری حفاظت فرما. خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما. جن شرور آفات اور مصیبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی اس سے پوری امت کی حفاظت فرما. مولا جن لوگوں نے ہم کو دعاؤں کا کہائیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.